الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وما كان لنفس اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کسی جی کے لیے ان تموتا کہ وہ فوت ہو جائے الا باذن اللہ کتابا مؤجلا مگر اللہ کے حکم کے ساتھ تو نہیں ہے کسی جان کے لیے کہ وہ فوت ہو جائے کسی انسان کے لیے کہ وہ فوت ہو جائے مگر یہ کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ اور اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے کتاباً مؤجلا لکھا ہوا ہے مؤجلا ایک وقت مقرر پر تو نہیں موت آتی مگر یہ کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ حکم ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اور وہ کتاب میں یہ ایک وقت مقرر پر ہی وہ موت آتی ہے تو انسان کے موت کا وقت لکھا ہوا ہے نہ وہ اس کو آگے کر سکتا ہے نہ وہ اس کو پیچھے کر سکتا ہے اور وہ اسے پتا بھی نہیں ہے اس کی پیدائش کا وقت بھی اس کو نہیں پتا ہوتا ہے پیدا ہو جاتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ جی پیدا ہو گیا اس کی موت کا وقت بھی اس کو نہیں پتا ہے نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ جو بیچ کا وقت ہے وہ بھی اسے اپنی مرضی سے نہیں گزارنا چاہیے بلکہ اللہ کی مرضی سے گزارنا چاہیے یہ جو موت ہے یہ انسان کے لیے ایک اٹل حقیقت ہے کوئی انسان کافر مشرک یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں جنت کو نہیں مانتا میں جہنم کو نہیں مانتا معاذ اللہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا مگر جتنا بھی بڑا کافر ہو اور جتنا بھی بڑا مشرک ہو اس کو یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ اس نے فوت ہونا ہے اور اس نے مر جانا ہے تو یہ جو موت ہے یہ آ کے رہتی ہے اور انسان کو پتا بھی نہیں چلتا اور یہ موت آ جاتی ہے اس لیے اس موت کی تیاری کا بار بار حکم دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور قرآن نے بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم موت کا تذکرہ اکثر کیا کرو تاکہ اس کی تیاری ہو سکے دیکھیے اگر اس وقت بیٹھے بیٹھے آپ کو کوئی کہہ دے آپ کے پسندیدہ سفر کے بارے میں کہ جی ابھی اٹھ کے یہاں سے چلے حج پہ جانا ہے تو آپ میں سے اکثر یہ جواب دیں گے ہر ایک یہ جواب دے گا بھائی تھوڑی سی تیاری تو کرنے دو اگر کہے کہ جی اٹھ جاؤ بس چلو یہاں سے سیدھا ایئر پلین میں بیٹھے آپ کہیں گے بھائی تیاری کوئی نہیں ہے اتنا بڑا سفر ہے مہینے کا سفر ہے تو تیاری کوئی نہیں ہے تو آپ اس سے وقت مانگیں گے کہ بھائی مجھے تیاری کرنے دو تو تیاری کرنا سفر کے لیے یہ بڑا ضروری ہے اور اسی طرح یہ موت کا سفر بھی ایک بہت ہی اہم سفر ہے اور اس کی تیاری بھی بہت ضروری ہے تو یہ جو ہم دنیا کے سفر کرتے ہیں یہ ہمیں پہلے سے پتا ہوتے ہیں عام طور پہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جی جانا ہے اتنے دنوں بعد جانا ہے ہم اس کی تیاری کر لیتے ہیں موت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جی اس کا ہمیں پتا کوئی نہیں ہے کسی وقت بھی آ سکتا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان کو امید نہیں ہوتی ہے اور وہ اس طرح کا قریب بھی بندہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے جوانی میں فوت ہو جاتا ہے بچپنے میں فوت ہو جاتا ہے تو کئی مرتبہ انسان کو امید نہیں ہوتی اور یہ موت جو ہے یہ سر پہ آ جاتی ہے. اس لیے انسان کو اس موت کے لیے تیار ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا بھائی بتاؤ سب سے زیادہ عقل مند بندہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کو بتا کہ سب سے زیادہ عقل مند بندہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں سب سے عقل مند بندہ وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے.
آج ہماری زندگی میں موت کا تذکرہ بہت کم ہے اور موت کے تذکرے کو ہم پسند بھی نہیں کرتے. اور مومن وہ ہے کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرے, یہ اس کے ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ ہے. اس لیے جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ زیادہ عقل مند سمجھا جاتا ہے, زیادہ بہتر فیصلے کر لیتا ہے. اتنی اچانک یہ موت آتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. چنانچہ حضرت علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. کتاب انہوں نے ایک لکھی, اس کا نام تھا تذکرۃ الاولیاء. یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب جو ہے یہ بڑی مشہور کتاب ہے اور تصوف کی بہت ہی زیادہ پائے کی کتاب سمجھی جاتی ہے. اس میں اللہ والوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ کتاب لکھی, اتنے بڑے اللہ والے تھے, مگر ابتدائی زندگی جو تھی وہ ایسی نیکی والی نہیں تھی, بلکہ ابتدائی زندگی جو تھی غفلت والی تھی. عطر کی دکان کرتے تھے اور اس عطر کی دکان کے اندر سارا وقت جو ہے وہ اپنے بزنس کی فکر کرتے تھے. آپ کی دکان کے اندر ایک اللہ والے آئے اور وہ آ کے دکان کو بڑے غور سے دیکھنے لگے, تو آپ نے پوچھا کہ بزرگوں کیا خریدنا چاہیں گے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا, یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس شخص کی جان اتنی بوتلوں کے اندر بند ہے وہ جان نکلے گی کیسے؟ اب ایک بڑی ہی گہری بات کر دی. در حقیقت وہ ان کو یہ بتا رہے تھے کہ تو سارا وقت اسی دکان کی فکر میں ہوتا ہے اور تیری جان اس دکان میں پڑی ہوئی ہے. تو کہا کہ جس کی جان اتنی بوتلوں کے اندر بند ہے وہ جان نکلے گی کیسے, یہ سوچ رہا ہوں. تو ان کو بڑا ناگوار گزرا. انہوں نے آگے سے کہا کہ بڑے میاں جس طرح آپ کی نکلے گی نا اسی طرح میری نکل جائے گی, فکر کی بات نہیں ہے. تو انہوں نے ایسی بات کر دی آگے سے. بڑے میاں نے آگے سے کہا کہ اچھا ہماری تو ایسے نکلے گی. یہ کہہ کر لیٹے اور لیٹ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اپنے منہ پر کپڑا ڈالا اور لیٹ کر وہیں ان کا انتقال ہو گیا. یہ سمجھے کہ یہ ایسے ہی کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑی دیر تک تو ان کو سمجھاتے رہے, آخر کو تھوڑی دیر تک ان کو ہلاتے رہے, بات کرتے رہے. آخر کو ان کو سب کو یقین ہو گیا کہ بھئی یہ بندہ تو فوت ہو گیا. یعنی ابھی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری جان کیسے نکلے گی اور میری تو اس طرح نکلے گی, اور کلمہ پڑا اور فوت ہو گیا. بڑا اثر پڑا ان کے اوپر کہ اس طرح انسان کی جان نکل جاتی. تو اس وقت زندگی کو بدلا کہ جی اصل زندگی تو قبر میں جانے کے بعد ہے, اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے. تو اس کی فکر شروع کر دی. اس کے بعد پھر نیکی والی زندگی گزاری اور پھر بہت زیادہ نیک بن گئے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں اپنے علاقے کا. فرماتے ہیں ہمارے علاقے میں کچھ لوگ بس پہ سفر کرتے ہوئے لمبے راستے پہ جا رہے تھے, یعنی لمبا سفر تھا بس کا. سفر کے دوران جو ہے گاڑی ایک جگہ سے گزری تو گاڑی کے سامنے ایک سفید ریش آدمی آ کے کھڑا ہو گیا, جس نے اشارہ دیا کہ بھئی گاڑی کو روکو. اب سب لوگوں نے دیکھا کہ جی بڑے میاں ہیں, گاڑی روکنا چاہ رہے ہیں. اور سفر جو ہے وہ لانگ روٹ کا تھا, عام طور پہ ایک ایک پیسنجر کے لیے یوں گاڑی رکتی نہیں تھی. تو کچھ پیسنجرز نے کہا بھئی روک دیجئے, بڑے میاں نظر آ رہے ہیں, اور کچھ نے کہا کہ بھئی چلنے دیں, پھر اس طرح رکتے رہیں گے تو سفر لمبا ہو جائے گا. ڈرائیور نے بھی کہا کہ بھئی مجھے بتا دو, آپ جو کہو گے میں کروں گا. آخر کو سب کے کہنے پہ ڈرائیور نے کہا کہ اچھا چلو بھئی میں روک دیتا ہوں, بڑے میاں جو ہیں انہوں نے ہاتھ دیا ہے. تو بڑے میاں نے جو ہاتھ دیا انہوں نے گاڑی روک دی. گاڑی کو سلو کرتے کرتے اور گاڑی ان بڑے میاں کے سامنے جیسے ہی لے کے آئے تو سب نے دیکھا کہ بڑے میاں تو غائب. تو کچھ لوگ نیچے اترے دیکھنے کے لیے. یہ جو ڈرائیور تھے تھوڑے سے تھک گئے تھے, سفر کیونکہ لمبا تھا, انہوں نے کہا لوگ نیچے اتر کے ان کو دیکھ رہے ہیں. تو اس نے اپنا سر جو ہے وہ گاڑی کے سٹیرنگ ویل پہ رکھا کہ میں تھوڑا سا ریسٹ کرتا ہوں, اور لوگ جو ہیں وہ نیچے اترے ایک دو بندے کہ میں دیکھ ہم دیکھیں کہ یہ بڑے میاں کہاں گئے, تو بڑے میاں کہیں نظر آ نہیں رہے تھے. واپس جب لوگ بس کے اندر بیٹھے اور بس والے سے کہا بھائی چلاؤ, تو پتا چلا کہ یہ بس والا جس نے اپنا سر سٹیرنگ پہ رکھا ہے وہ اسی وقت دنیا سے کوچ کر گیا. تو پتا چلا کہ انسان کی زندگی کا کوئی پتا نہیں. در حقیقت اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ بندہ جو اللہ نے بھیج دیا وہ پتا نہیں کیا مخلوق تھی, مگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ گاڑی چلتے چلتے جو ہے اس کو موت نہ آئے, گاڑی رک جائے تو موت آئے, تاکہ صرف اسی کو آئے باقی سب کی جان جو ہے وہ خطرے میں نہ جائے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی جان لے لی. تو دیکھیے کیسے کیسے انسان کو موت آ جاتی ہے. تو موت کا کوئی وقت پتا نہیں, اس لیے عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کی تیاری کر لے. دیکھیے ہم میں سے ہر ایک کا یوں سمجھ لیں موت کا ویزا لگ چکا ہے, موت کی ٹکٹ تیار ہے اس موت کے سفر کی. یوں سمجھ لیں کہ جب انسان جاتا ہے نا کسی سفر پہ ایئرپورٹ سے, تو بورڈنگ لاؤنج میں بیٹھا ہوتا ہے, انتظار کرنے والا ہوتا ہے, انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جی بس تھوڑی دیر میں میرے پلین میں بورڈ کرنا ہے اور پھر میں نے چلے جانا ہے یہاں سے. تو وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی دوسرے پلینوں پہ دوسرے لوگ بورڈ کر کے اور جا رہے ہیں, اسی طرح اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں میری بھی باری آ جانی ہے, اور تھوڑی دیر میں باری آئے گی اور میں بھی چلے جاؤں گا. تو بے عینی ایسا ہی حال مومن کا ہے کہ وہ تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی اب جانا ہے, اور اس کی تیاری کر لینی جو ہے وہ ضروری ہے. تھوڑی دیر ہوگی, کچھ لوگوں کو زیادہ ٹائم لگے گا, کچھ لوگوں کو تھوڑا ٹائم لگے گا, بہرحال ہم سب نے چلے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور جو کوئی چاہے گا دنیا بدلہ دنیا کا, ہم اس کو دنیا کا بدلہ دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ, اور جو چاہے گا بدلہ آخرت میں, نُؤْتِهِ مِنْهَا, ہم اس کو آخرت کا بدلہ دیں گے. یہاں پہ یہ آیت اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کیونکہ یہ آیتیں ساری جنگ احد سے متعلق ہیں. تو جو کوئی چاہے گا کہ اس کو دنیا میں بدلہ مل جائے اپنی کاوشوں کا, اپنی جہاد کرنے کا, اپنی لڑائی کرنے, پھر اس کو بدلہ صرف دنیا کا ہی ملنا ہے, آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. اور جو شخص یہ چاہے کہ اس کو آخرت میں حصہ ملے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے اعمال کا ہم اجر اس کو آخرت میں دیں گے. اور پھر اس بات کو پکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ, اور ہم ضرور ثواب دیں گے احسان مالنے والوں کو. حضرت اقدس ثانی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ شاکرین سے مراد حق شناس لوگ ہیں, کہ یہ شاکرین وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں آخرت کی نعمت کو چاہتے ہوں. تو قرآن پاک کی یہ آیتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد سے متعلق کچھ باتیں بیان کر دی, مومنوں کو بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کو بھی موت آئے گی, اور پھر فرما دیا کہ بھئی تم کو بھی موت آئے گی, موت کے لیے تم بھی تیار رہو, انبیاء کو بھی موت آئے گی, اور اپنے اعمال کے لیے دنیا نہ چاہو, دنیا چاہو گے تو تمہیں دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. آخرت کے لیے اعمال کرو, اخلاص کے ساتھ اعمال کرو, شکر کرنے والے حق شناسوں کو ہم بہترین اجر دیں گے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, اور بہت سے نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں بہت سے اللہ والے. تو یہاں ایک اور طریقے سے بات اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھائی کہ آپ کے ساتھ یہ جو احد میں واقعہ ہوا, اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں, بہت سارے انبیاء گزرے ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی جماعتیں اللہ والوں کی ہوتی تھیں اور ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو اس لیے فما وہنو, نہ ہارے ہیں وہ, لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو کچھ تکلیف ان کو اللہ کے راستے میں پہنچتی ہے، وما ضعفوا، اور نہ سست ہوئے ہیں، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ دب گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس مبارک آیت میں بتا رہے ہیں کہ انبیاء کو بھی موت آتی ہے، انبیاء کے ساتھ اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ان کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کو بھی موت آتی ہے، اور وہ اس سے دبتے نہیں ہیں، حق بات کے سامنے ہار نہیں مانتے، بلکہ وہ حق بات کے سامنے، باطل کے سامنے حق بات لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو چار زبردست قسم کی صفات بتائیں، یہ صحابہ کرام کو صفات بتانا مقصد تھا. اور یہ چار صفات کیا تھی؟ کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، یہ جو ہیں حق بات کے معاملے میں ہار نہیں مانتے. فما واہنو، نہیں ہارتے، اگرچہ تکلیف بھی پہنچتی ہے نا اس حق بات کو ماننے میں، تب بھی ہار نہیں مانتے. چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے وقت کے بادشاہ نے کہا کہ میری مرضی کے مطابق جو ہے وہ تم فتویٰ دے دو. آپ نے فتویٰ نہیں دیا. بادشاہ نے کہا تجھے بند کر دوں گا جیل میں. انہوں نے کہا جی جو کرنا ہے کر لو، بات تو وہی کروں گا جو اللہ کا حکم ہے، اس کے خلاف بات کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے. اپنی مرضی سے یہ حکم نہیں بنا کے دوں گا، بلکہ اللہ کی مرضی تمہیں بتاؤں گا. اس نے کہا اچھا تم اتنا بنتے ہو، میں بڑا طاقتور ہوں. انہوں نے جیل میں ڈال دیا. پھر کہا اب بتاؤ، اب تمہاری قید میں ہو. انہوں نے کہا جی بات تو وہی کروں گا جو قرآن اور حدیث میں ہے. بادشاہ نے کہا اچھا. بادشاہ نے کہا اس طرح سے ذلیل کروں گا کہ تمہیں سمجھ آ جائے گی. چنانچہ ایک گدھے پہ بٹھایا، منہ کو کالک لگائی اور جوتوں کا ہار پہنایا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو، جو اتنے بڑے مجتہد گزرے ہیں، ایک دنیا آج تک ان کی پیروی کرتی ہے مسائل میں، اور اتنے بڑے اللہ والے تھے، اتنے بڑے محدث تھے، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو بٹھا دیا گدھے پہ، جوتوں کا ہار پہنا دیا، اور کہا کہ اب پھرائیں گے تم کو پورے شہر کے اندر، بتاؤ مانتے ہو بات مانتے ہو. کہتے ہیں کہ اب بھی نہیں مانتا، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کو گدھے پہ ڈال دیا گیا اور لوگ ان کو دیکھتے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ یہ مالک ابن انس ہے، مدینہ منورہ کا عالم. اپنے آپ کو کہتے تھے کہ اگر نہیں پہچان رہے تو پہچان لو میں وہ ہوں. یعنی اس تکلیف، اس ذلت کے سامنے وہ بالکل انہوں نے گھٹنا نہیں ٹیکا، ہار نہیں مانی جو بھی تکلیف تھی. تو اللہ والوں کی نشانی یہ کہ اللہ والے جو ہیں وہ حق بات کے معاملے میں ہار نہیں مانتے. فرمایا وما فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اور پھر وہ نہیں ہارے کچھ بھی، وہ نہیں آ رہے اگر ان کو اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچتی. وما ضعفوا، اور نہ وہ اپنے کام میں سست ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، نیکی کی دعوت میں وہ رکتے نہیں. وما استکانوا، اور وہ دبتے بھی نہیں کسی سے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو انگریز کی حکومت نے ہندوستان میں تحریک چلانے پہ ان کے اوپر مقدمہ کیا. تو آپ مقدمے کے جب کٹہرے میں گئے، کورٹ روم میں گئے، تو انگریز جج تھا، آپ کورٹ میں بھی گئے اور اپنا کفن بھی اپنے ساتھ لے گئے. جج نے کہا کہ تم نے ہمارے خلاف باتیں کی ہیں اور ہمارے خلاف لوگوں کو اکسایا ہے اور تم انگریز کی حکومت کو نہیں مانتے. اس نے کہا بالکل نہیں مانتے. تو جج نے کہا کہ اگر نہیں مانتے تو پھر تم کو ہم قتل کروا دیں گے، یہ ہمارا یہاں کا قانون یہی ہے کہ جو ہماری حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا اس کو قتل کروا دیں گے. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ جج صاحب یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کفن ہے، اور میں مرنا پسند کرتا ہوں، تمہاری بات کو ماننا پسند نہیں کرتا. انہوں نے کہا کفن کیوں لے کے آئے ہو؟ ہمارے یہاں کا اصول یہ بھی ہے کہ ہم جس کو موت دیتے ہیں اس کو کفن اپنا دیتے ہیں. تو آگے سے کہا کہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میں تمہارے کفن کو استعمال کروں. تو یہ اللہ والے دبتے کسی سے نہیں ہے. تو حق بات کے معاملے میں نہ دبنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ جو استقامت ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. اس لیے آگے فرمایا واللہ یحب الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ صبر اور استقامت والوں سے کے ساتھ ہیں, ان کو پسند فرماتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلند ہمتوں کو, بلند ہمتی والوں سے محبت فرماتے ہیں. تو یہ جو استقامت ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. کئی مرتبہ ہم تھوڑی سی بات ہوتی ہے پر نیکی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ کسی نے بہت زیادہ ہمیں کہہ دیا کہ کیا تم ایسے کر رہے ہو, ہم کہتے ہیں اچھا یہ نیکی کا کام چھوڑ دیں. زیادہ اگر پردہ کر کے رشتہ داروں میں گئے, کچھ بہت سارے دو چار رشتہ داروں نے زیادہ سنا دی, ہم کہتے ہیں جی اب سے یا تو ان سے ملاقات نہیں کریں گے یا پردہ نہیں کریں گے. اس طرح یوں ناراض کیا دیا. کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت ہی بیک ورڈ ہو گئے ہو, تمہارے تو گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اچھا جی لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں, اب رکھ لینا چاہیے ٹی وی گھر میں. کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بزنس کیسے کرو گے, بینک سے لونز لیتے نہیں ہو. ہم کہتے ہیں جب اتنا پریشر لوگوں کو آ گیا تو اب بات سن لینی چاہیے بھائی, اتنے لوگ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کر لینا چاہیے. تو یہ جو استقامت نیکی کے کاموں میں چھوٹ جاتی ہے یہ اللہ کو پسند. بلکہ جو بندہ ڈٹا رہتا ہے نا کہ جی میں نے کبھی بھی یہ گناہ نہیں کرنا, اللہ کے معاملے میں, حق بات کے معاملے میں میں نے پیچھے نہیں ہٹنا کچھ بھی ہو جائے, ایسے بندے پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورے خاندان میں ایک ہی بندہ نیک ہوتا ہے, باقی سارے مخالف ہوتے ہیں. اور ایسا بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے اجر کو ہزاروں کروڑوں گنا بڑھا دیا جاتا ہے. دیکھیے اس بات سے بھی سمجھ آئے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تمسک بی سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید, کہ جس نے میری سنت کو اس وقت تھامے رکھا جب امت میں فساد آ گیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب لوگ استقامت پہ نہیں ہوتے, لوگ دین سے دور ہوتے ہیں, اس لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے جب نیکی کا کام کرتے تو اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں نا, آسمان والی مخلوق جب ان کو زمین پہ دیکھتی ہے تو ان کو ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے زمین والی مخلوق کو ستارے نظر آتے ہیں, کہ کہیں کہیں ستارہ چمک رہا ہوتا ہے. تو یہ جب لوگ ہر طرف غفلت کے ماحول میں استقامت دکھاتے ہیں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں نازل ہو جاتی ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب چاروں طرف غفلت ہوتی ہے, بلکہ ایک مرتبہ سنگاپور تشریف لے گئے, سنگاپور سے جا کے کسی کو خط لکھا, کسی نے خط لکھا پاکستان سے, حضرت نے خط لکھا کہ جی سنگاپور میں ہوں, ہر طرف غفلتی کا ماحول ہے, ہر طرف قریانی فحاشی کا ماحول, ہر طرف بے دینی شرک اللہ تعالی سے دوری کا ماحول ہے. پھر آگے لکھا کہ جب ایسا ماحول ہوتا ہے اس میں ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. ایسے ماحول میں اس نسبت کا ظہور زیادہ ہوتا ہے, زیادہ یہ قرب محسوس ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی خاص نظر ایسے ماحول میں اللہ کرنے والے پہ زیادہ ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے اس وقت جب ہر طرف غفلت ہوتی ہے, گھر میں کوئی یاد نہیں کر رہا, ایک ہی یاد کر رہا ہے, ایک ہی اللہ کر رہا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی مثال اس بندے کی ہے جو جہاد پہ گیا, سارے میدان چھوڑ کے چلے گئے اور یہ اکیلا لڑ رہا ہے, اتنا اس کا اجر ہے. تو یہ جو ڈٹ جاتے ہیں نا نیکی پہ, یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں, یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. تو نیکی پہ ڈٹنا یہ اللہ کو بہت ہی پسند, اور یہ جو چھوٹی چھوٹی وجوہات پہ نیکی سے ہٹ جانا یہ اللہ تعالی کو بالکل ناپسند ہے. حضرت ابو ذر رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے، طبیعت خراب بھی ہو گئی، صحت ڈاؤن بھی ہو گئی، مگر حدیث پاک کی پڑھنا، حدیث پاک کو یاد کرنا، حدیث پاک کا درس دینا، یہ ان کی زندگی کا ایسا معمول تھا کہ اس معمول کو کوئی چیز ختم کر ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ آخری بالکل وقت تھا، اس وقت بھی حدیث پاک کا درس ہی دے رہے تھے، گو کہ نکاحت، بیماری، بڑھاپا، ساری چیزیں سامنے تھی۔ اللہ کی شان، اللہ نے اس چیز کو اتنا پسند کیا، اس استقامت کو اتنا پسند کیا کہ جو آخری حدیث انہوں نے پڑھائی، اس حدیث کے الفاظ تھے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ والی حدیث پڑھا رہے تھے اور یہ والی حدیث پڑھاتے پڑھاتے انتقال ہوا۔ سبحان اللہ، تو ثابت قدم رہنے والے پر اللہ کی خاص نگاہ ہوتی ہے۔ تو وَكَأَيِّم مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سارے نبی ہیں جن کو قتل کیا اور ان کے ساتھ بہت سارے اللہ والے بھی تھے، ربیون اللہ والے، فما وہنو، نہیں ہارے، لما اصابہم فی سبیل، اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچی تو بھی نہیں ہارے، وما ضعفو، نہ ان کو، نہ وہ سست ہوئے، وما استکانو، اور نہ دب گئے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ثابت قدم رہنے والوں کو۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ایسی ثابت قدمی دکھاتا ہے نا، بڑا کام کرتا ہے، بڑی نیکی کرتا ہے، لوگوں کی مخالفت کے باوجود اللہ کے راستے میں ڈٹا رہتا ہے، تو نیکی تو بڑی کر لی، کئی مرتبہ اس کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا اور ایسا کر نہ سکے، یہ خیال بھی تکبر ہے، بلکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ نے مجھ سے کروایا، اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد، اس ہمت دکھانے والی آیت کے بعد کہ تم نے دبنا نہیں ہے، پکا رہنا ہے، سست نہیں ہونا ہے، ہار نہیں ماننی ہے، اس کے بعد یہ جو آیت تھی، اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ وہ جو انبیاء اور وہ اللہ والے جو نہ ہارے، نہ سست ہوئے، نہ دب گئے، استقامت پہ رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کی ایک اور نشانی بھی ہے، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، نہیں ہے ان کا کوئی قول، نہیں کچھ بولتے، اِلَّا، مگر یہ بات بولتے ہیں، یہ ایک اور ان کی نشانی، کیا بولتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، اَنْ قَالُوا، کہ وہ یہ فرماتے ہیں، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ، بڑی بڑی استقامت دکھاتے ہیں، اور بڑی بڑی استقامت دکھانے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ کیا کام میں نے کیا اور کیا زبردست میں نے یہ کام کیا، بلکہ وہ آگے سے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے۔ انبیاء کا تذکرہ آ رہا ہے، اللہ والوں کا تذکرہ آ رہا ہے، اور انبیاء اور اللہ والوں کا صرف تذکرہ نہیں پچھلی آیت میں، بلکہ یہ فرمائے وہ انبیاء، وہ اللہ والے جو دبتے نہیں ہیں، سست نہیں ہوتے، تکلیفیں اللہ کے راستے میں پڑ رہی ہیں، وہ اس تکلیفوں کی وجہ سے ہارتے نہیں ہیں، ایسے ثابت قدم ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی زبان پہ یہ بات کبھی نہیں آتی ہے کہ بڑا کوئی تیر مار لیا، بلکہ ان کا قول یہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں، وما کان قولہم، اور کوئی بات نہیں کرتے سوائے اس کے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو یہ بھی ایک اور سبق ہے، کہ پہلا سبق ہے کہ ڈٹ جانا ہے، اور دوسرا سبق ہے کہ ڈٹ گئے اور کامیابی ہو گئی، نیکی پہ اللہ نے استقامت دے دی، تو اب یہ نہیں کہنا کہ جی ہم نے کوئی کمال کیا، بلکہ ہمارا حال تو اسی محتاج کا حال ہے، اس کمال کرنے سے پہلے بھی اللہ کے محتاج، کمال کرتے ہوئے بھی اللہ کے محتاج، کمال کرنے کے بعد بھی اللہ کے محتاج۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انگریز کی حکومت نے ان کو ملک سے باہر بھیج دیا اور جیل میں ڈال دیا. جیل میں ڈال کے انہوں نے کہا کہ جی کہو کہ انگریز کی حکومت صحیح ہے. انہوں نے کہا نہیں کہتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑے دنوں بعد آرڈر آ گیا کہ جی ان کو مار دیا جائے, ان کو قتل کر دیا جائے. جب یہ آرڈر آیا تو حضرت کے جو خادم تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو رہے تھے. انہوں نے کہا حضرت اتنے بڑے اللہ والے آپ ہیں اور انگریز نے اگر یہ آرڈر جاری کر دیا ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا تو یہ خوشی کی بات ہے کہ شہادت ملے گی. یہ تو ہم نے زندگی بھر یہی سنا کہ شہادت جو ہے یہ سب سے بڑا درجہ ہے, مومن کی نشانی یہ ہے. تو آپ رو رہے ہیں اس بات پہ کہ انگریزوں نے جو ہے یہ حکم بھیج دیا کہ آپ کا انتقال ہو جائے, آپ کو یہ شہید کر دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, اس بات پہ نہیں رو رہا کہ وہ شہید کر دیں گے, اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں یہ میری جان کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, اس لیے رو رہا ہوں, اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. حکومت نے دیکھا انگریزوں نے کہ یہ بڑے خوش ہو گئے کہ یہ ان کو یہ آرڈر مل گیا ہے اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ میری جان اللہ کے راستے میں جائے گی. انہوں نے کہا نہیں, ان کو خوش نہیں کرنا, ان کا یہ آرڈر واپس لے لو, ان کو نہیں مارنا. اس وقت انہوں نے عجیب شعر کہا, عجیب شعر تھا. فرماتے ہیں مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا, مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا, کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی. حکومت نے کہا کہ جی ان کو قتل نہیں کرنا, ان کو نظر بندی رکھنا ہے. تو انہوں نے یہ شعر کہا کہ مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا, کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں استقامت دکھاتے ہیں, باطل کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ دیوار بن گئے ہیں, مگر ان کے قول کو سنیں گے نا ان کی زبان پہ یہی ہوگا ربنا اغفر لنا, اللہ معاف کر دے. اور کیوں یہ کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالی کی مزاج, اللہ تعالی کی حکم کو سمجھتے ہیں, اللہ کے فرمان کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ بندہ اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ کوئی کمال میرا نہیں, سارا کمال اس کمال والے کا. اس لیے بڑے بڑے اعمال کے بعد استغفار اور توبہ کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا. چنانچہ نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی کہ آپ ایک مرتبہ اللہ اکبر فرماتے, تین مرتبہ استغفار کرتے, اللہ مجھے معاف کر دے. ایسے انبیاء, سید الانبیاء نماز مکمل کرتے مگر مزاج خداوندی سے واقف تھے. تو نماز جیسی عظیم الشان عبادت کرتے اور آگے سے فرماتے اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مومن نیک کام بھی کرتا رہے, ساتھ ساتھ اللہ سے معافیاں بھی مانگتا رہے. وضو کے بعد بھی آپ کی یہی عادت تھی, موعادت مبارکہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے تھے. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اپنے ان بندوں کا جو راتوں کو بہت تھوڑا سوتے تھے, پوری پوری رات عبادت کرتے تھے, تو ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ وہ لوگ اللہ والے کہ راتوں کو بہت ہی تھوڑا سوتے ہیں. وبالاسحاری ہم یستغفرون, اور وہ جب سحری کا وقت آتا پوری رات عبادت کر کے وقت گزارتے تو اس سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے. تو دیکھیے اللہ والے پوری پوری رات عبادتوں میں گزارتے مگر آخری رات میں آخری پہر میں کہتے ہیں اللہ معاف کرتے. تو اللہ والے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے توبہ لمن کان له صحیفتہ استغفارا کثیرا, اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ سے کہتے رہنا اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, یہ سب سے بہترین سٹریٹجی ہے. انسان سارا وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے, اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے, شیطان سے چھٹکارا ہوتا ہے، پریشانیوں کا حل نکلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز اسی استغفار سے ہی ہوتی ہے، دنیا کی بھی عافیت اسی میں استغفار میں ہے، آخرت کی بھی عافیت اسی استغفار میں ہے۔ اس لیے اللہ والے جو ہیں اپنے دل میں ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، شیطان کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا استغفار، میں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا گناہوں کے ساتھ، وَأَهْلِكُونِ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَالْاِسْتَغْفَارِ، اور لوگوں نے مجھے بھی ہلاک کر دیا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ اور استغفار کرنے کے ساتھ۔ ایک عام غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں یہ آتی ہے کہ استغفار صرف اس وقت کرتے ہیں جب کوئی غلطی گناہ کرتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، بڑی بڑی نیکی بھی کریں گے اس وقت بھی استغفار کرنا ہے، گناہ پر تو کرنا ہی ہے مگر نیکیوں کے بعد بھی استغفار کرنا ہے، ایسا بندہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ جو استغفار ہے یہ انسان کی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے، اس کی محتاجی کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ اس عاجزی کی اظہار کے لیے کثرت سے استغفار کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ تعالی نے اس کو بلندیاں عطا کی۔ تو قرآن پاک میں یہ جو انبیاء اور ان کے ساتھ اللہ والوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو جب تکلیف اللہ کے راستے میں پہنچی تب بھی انہوں نے ہار نہیں مانی، یہ سست بھی نہیں ہوئے، کسی بھی باطل کے سامنے نہیں دبے، ایسے بڑے سخت قسم کے مجاہد قسم کے اللہ سے محبت کرنے والے ثابت قدم لوگ یہ تھے، مگر جب ان کے منہ سے الفاظ کا تذکرہ کیا کہ جی ان کی زبان سے نکلتا کیا ہے، ان کی زبان سے یہ نہیں نکلتا بڑا میں نے کمال کیا جی، اتنی مشکلوں کے باوجود بھی دیکھو میں کھڑا رہ گیا، دیکھو بھی پورے خاندان میں کوئی نیکی نہیں کرتا میں کر رہا ہوں، بھائی کوئی میرے دوستوں میں سے جو ہے وہ اتنا راتوں کو جاگنے والا نہیں، میں نہیں، ایسی کوئی بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی، وما کان قولہم، نہیں نکلتا ان کے منہ سے کوئی قول الا، مگر یہ بات نکلتی ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دی، اسرافنا فی امرنا، اور اے اللہ جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کاموں میں اللہ اس کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، وثبت اقدامنا، اور پھر ان کو یہ بھی بتائیے جو استقامت ملی یہ اپنی کوئی نہیں ہے، یہ میرے مالک کا انعام ہے، تو اللہ تعالی سے وہ استقامت بھی مانگ رہے ہیں، حقیقت شناس ہوتے ہیں یہ اللہ والے۔ تو یہ بھی کہہ دیا وثبت اقدام، اے اللہ ہمارے پیر کو ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، کہاں اللہ کی مدد کے بغیر ثابت قدمی عطا آتی ہے۔ اور چوتھی دعا کیا کی، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ ہماری مدد فرما کافروں کی قوم کے خلاف، اس میں بھی محتاجی ظاہر ہوتی ہے کہ تیری مدد کے بغیر میرے مالک کچھ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، سفیان ثوری ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، ان کی زندگی اتنی استقامت والی کہ صحابہ کرام اور ان کی زندگی میں صرف اتنا فرق تھا کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی، انہوں نے زیارت نہیں کی، اس کے علاوہ ان کی زندگی جو ہے وہ ایسی ٹوٹل سنت کے مطابق تھی جیسے صحابہ کرام کی، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اٹریکشن رکھ دی تھی، کرزما رکھ دیا تھا، ایک ایک وقت میں 40,000 لوگ ان سے حدیث سننے کے لیے آتے تھے، ایسے زبردست بڑے بڑے درس ہوتے تھے، علماء بنانے کی یہ ایک انسان، یہ انسان علماء بنانے کی فیکٹری تھا، محدثین بنانے کی فیکٹری تھا یہ بندہ، ایسی زبردست اللہ والوں کی پروڈکشن ہوتی تھی ان سے، ایسے ہی اللہ والے تھے، زندگی اللہ کی دین کی خدمت میں گزار دی، آخری وقت آیا تو بالکل بیمار تھے، نکاہت تھی، جان نکلنے کو قریب تھی اس وقت اپنے طلباء سے کہتے ہیں چارپائی سے نیچے زمین پر ڈال دو. طلباء نے ادب کی وجہ سے نیچے ڈال دیا, حالانکہ دل میں آ رہا تھا کہ اتنی بیماری ہے, اتنی تکلیف اور نکات ہے, ابھی چارپائی پہ تو پھر تھوڑا سکون ہے, نیچے زمین پہ تو بہت پریشانی ہوگی. مگر کیونکہ حکم تھا شیخ کا, انہوں نے اٹھا کے نیچے ڈال دیا. جب نیچے ڈالا تو عجیب منظر دیکھا, اپنے رخسار کو زمین کی مٹی سے رگڑ رہے ہیں اور رگڑ رگڑ کے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ اس عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما, اللہ اس عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما. یہ نہیں کہا کہ اللہ پوری زندگی تیرے دین کی خدمت کی ہے, بڑی نیکی کی ہے, کوئی گناہ نہیں کیا, لاکھوں لوگوں کو عالم بنایا, کوئی ایسی بات نہیں, بلکہ اللہ کے سامنے یہی بات رکھی کہ اے اللہ اس بوڑھے بندے کے اوپر رحم فرما. تو یہ اللہ والوں کی نشانی ہے, نیکی کرتے بھی ہیں, اللہ سے معافیاں مانگتے بھی ہیں, اللہ سے ڈرتے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اجر کو سینکڑوں گنا بڑھا دیتے ہیں. تو یہ بڑا لیسن ہے, یہ قرآن کا زبردست لیسن, یہ دو لیسنز ہیں, یہ دو سبق ہیں, مگر یہ در حقیقت ایک ہی ہے. پہلا سبق یہ کہ ثابت قدم رہنا ہے, لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم سنت کو نہیں چھوڑ سکتے کہ ہاں جی بہت سارے لوگ اب پردہ نہیں کر رہے, ہم نے نہیں کرنا, ایسا نہیں ہے. بھائی سارے تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ہمیں بھی بولنا, ایسا نہیں ہے. ثابت قدم رہنا ہے. اور دوسرا سبق یہ کہ اگر یہ ثابت قدمی آ گئی تو یہ ثابت قدمی پہ معاملہ ختم نہیں ہوتا, بلکہ اس کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگنا ہے, اللہ سے محتاجی کا اظہار کرنا کہ یا اللہ تو نے یہ ثابت قدمی عطا کر. اور اس کی بہترین مثال ہے یہ اللہ والے اور انبیاء ہیں. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن جب مکہ فتح کر کے جا رہے تھے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تو نے اکیلے نے اس مکہ کو فتح کروایا, ہماری کوئی ہمت نہیں تھی, تو نے کیا میرے مالک, ہم نہیں کر سکتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ دو بڑے سبق قرآن کے جو آج اللہ کی رحمت سے ہم نے سیکھے. پہلا سبق یہ کہ استقامت جو ہے اس سے اللہ محبت فرماتے ہیں, اور استقامت کے بعد پھر محتاجی ظاہر کرنا یہ انسان کی نیکی کو مکمل کر دیتا ہے. ایک مرتبہ پھر ترجمہ سن لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان لنفس, اور نہیں کوئی اور کوئی مر نہیں سکتا, ان تموت الا باذن اللہ, بغیر اللہ کے حکم کے لکھا ہوا ہے کتابا مؤجلا, ایک وقت مقرر پر. ومن يرد ثواب الدنيا, اور جو کوئی چاہے گا بدلہ دنیا کا, نؤتيه منها, تو اس کو دنیا ہی کا بدلہ دیں گے. ومن يرد ثواب الآخرة, اور جو کوئی چاہے گا بدلہ آخرت کا, نؤتيه منها, تو اس کو آخرت کا بدلہ ملے گا. وسنجزی الشاکرین, اور ہم ثواب دیں گے ثابت قدم حق شناسوں کو. وکأیم من نبی قاتل, اور بہت نبی ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر لڑے. قاتل یہاں پہ قتل کیا گیا نہیں ہے, بلکہ یہاں ترجمہ ہے کہ وَكَأَيِّم مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ, اور بہت سارے نبی ہیں جنہوں نے قتال کیا, جو لڑے. مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, اور ان کے ساتھ بہت سارے اللہ والے بھی لڑے. فَمَا وَهَنُوا, اور وہ نہیں ہارے. لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اگر ان کو اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچی. وَمَا ضَعُفُوا, اور نہ سست ہوئے. وَمَا اسْتَكَانُوا, اور نہ دبے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں صبر کرنے والے, ثابت قدم رہنے والوں سے. وما کان قولہم, اور نہیں ہے کچھ ان کا, اور نہیں ہے کوئی ان کا قول, الا مگر ان قالوا وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے ہمارے گناہ ذنوبنا ہمارے گناہ و اسرافنا فی امرنا اور جو زیادتی کی ہم نے ہمارے کام میں وثبت اقدامنا اور ہمیں ثابت قدم رکھ وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری مدد فرما قوم کفار پر. یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے تمام طالبات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی. تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا. سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क्र हूँ इज्ज़ो नदामत साथ लाया हूँ। لا إله إلا الله محمد رسول الله، دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوهاب، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.